بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی رات کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین ہماری یہ رات کی نشریات شارٹ ویب میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام اسوہ بشریت، اور دعائے کمیل کے اقتباسات پر مبنی پروگرام ہماری رات کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین یہ تو رہی ہماری رات کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کانانی نے گروپ 7 کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کے سربراہوں کے اعلامیے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان میں شرپسندوں کو حوالے کرنے کی پنجاب کی نگراں حکومت کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے اور پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں نئی حکومت کے سربراہ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور سدھا رمیا ریاست کے نئے وزیر اعلی ہوں گے۔ سینکڑوں صہیونی آبادکاروں نے ایک بار پھر قبلہ اول کی بے حرمتی کی ہے، اور آئی پی ایل کے ایک دلچسپ اور سخت مقابلے میں دہلی نے پنجاب کو 15 رن سے شکست دے دی ہے۔ اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب پیش خدمت ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کانانی نے گروپ 7 کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کے سربراہوں کے اعلامیے کی مذمت کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم گروپ 7 اور اس کے اجلاس کے میزبان سے کہ جو پرانے اور متروک طریقے سے اپنے مطالبات ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اس قسم کے بے بنیاد الزامات عائد کرنے کے بجائے امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں پر کہ جو بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہیں، عمل درآمد کرنے کے سلسلے میں اپنے افسوسناک طرز عمل کو روکیں۔ ناصر کنانی نے اس بات پر زور دیا کہ گروپ 7 کے ارکان کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیوں پر مبنی اقدامات میں ساتھ دینے اور یک طرفہ اور غیر منصفانہ موقف کی تائید کرنے کے بجائے ایرانی عوام اور عالمی برادری کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ گروپ 7 کے رکن ملکوں کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کے سربراہوں نے جاپان میں اپنے 3 روزہ اجلاس کے اختتام پر اس اجلاس کے اختتامی اعلامیے میں ایران کے مالی ذرائع کے بارے میں بے بنیاد دعوے کیے تھے۔ پاکستان میں شرپسندوں کو حوالے کرنے کی پنجاب کی نگراں حکومت کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے اور پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے موصول رپورٹ کے مطابق پولیس کی بھاری نفری زمان پارک کے آس پاس موجود ہے اور پولیس کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ پولیس نے زمان پارک کے اطراف کی سڑکوں کو بند کر رکھا ہے اور علاقے میں مکینوں کو شناخت کے بعد داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ نگراں حکومت نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کر رکھا ہے اور نگراں وزیر اطلاعات عامر میر نے گزشتہ روز زمان پارک میں 30 سے 40 مبینہ شرپسندوں کی موجودگی کا الزام لگاتے ہوئے پی ٹی آئی سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر شرپسندوں کو پولیس کے حوالے کر دے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس اور سیکورٹی ادارے ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد کی حکمت عملی اور ممکنہ آپریشن کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست کرناٹک میں نئی حکومت کے سربراہ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور سدھا رمیہ ریاست کے نئے وزیر اعلی ہوں گے۔ ہندوستان کی جنوبی ریاست کرناٹک کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی کی جیت کے بعد وزیر اعلی کے عہدے کے تعلق سے قیاس آرائیوں کا سلسلہ جمعرات کو اس وقت ختم ہو گیا جب پارٹی نے اعلان کیا کہ سدھا رمیہ وزیر اعلی اور شیو کمار نائب وزیر اعلی ہوں گے۔ نئی دہلی میں کانگریس پارٹی کے صدر دفتر میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال نے جمعرات کو سینئر کانگریسی رہنما رندیپ سرجے والا کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ پارٹی ہائی کمان نے کافی غور و خوص کے بعد کرناٹک میں سدھا رمیہ کو وزیر اعلی اور شیو کمار کو نائب وزیر اعلی بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ پریس کانفرنس میں رندیپ سرجے والا نے بتایا کہ کرناٹک میں نئی حکومت کی تقریب حلف برداری 20 مئی کو ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تقریب حلف برداری میں سبھی ہم خیال سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ہندوستان کی جنوبی ریاست کرناٹک کے اسمبلی انتخابات میں ایوان کی 224 نشستوں میں سے کانگریس پارٹی کو 135 اور بھارتی جنتا پارٹی کو 65 اور باقی نشستیں جنتا دل ایس کو ملی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سینکڑوں سہونی آبادکاروں نے ایک بار پھر قبلہ اول کی بے حرمتی کی ہے۔ سینکڑوں سہونی آبادکار فلیگ مارچ کے بہانے مسجد الاقصی کے سہنوں میں داخل ہو گئے اور قبلہ اول کی بے حرمتی کی۔ اس موقع پر ان انتہا پسند غاصبوں کو سہونی فوج کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ آج صبح سہونی آبادکاروں کی بڑی تعداد فلیگ مارچ کے بہانے بیت المقدس کے قدیم شہر میں داخل ہوئی اور اس کے بعد سہونی فوجیوں کی مکمل حمایت کے ساتھ مسجد الاقصی کے سہنوں میں داخل ہوئے اور نام نہاد یہودی مذہبی رسومات انجام دیتے ہوئے قبلہ اول اور وہاں پر موجود نمازیوں کی توہین اور بے حرمتی کی۔ بتایا جاتا ہے کہ بدھ کی شام سے بیت المقدس کے قدیم علاقے کو فوجی چھاونی بنا دیا گیا ہے جہاں سہونی فوج کے 3000 اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سہونیوں کی کوشش ہے کہ وقفے سے ایسی کارروائیاں کر کے مسجد الاقصی کو فلسطینیوں اور سہونی آبادکاروں کے مابین زمان و مکان کے لحاظ سے تقسیم کر دیں۔ دوسری جانب حماس کے نائب سربراہ نے تل ابیب کو خبردار کیا ہے کہ شیخ خضر عدنان اور غزہ میں شہید ہونے والے مجاہد کمانڈروں کا ابھی انتقام باقی ہے اور سہونیوں کو بہت جلد استقامتی محاذ کے دندان شکن جواب کا سامنا ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ شیخ خضر عدنان کو سہونیوں نے فروری سن 2022 میں گرفتار کر کے 86 دن کے بعد انہیں شہید کر دیا تھا۔ ادھر گزشتہ 9 مئی کو سہونی فوج نے غزہ پر فضائی حملے کا آغاز کیا جس میں دسیوں فلسطینی من جملہ استقامتی محاذ کے 3 کمانڈر اور کئی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا۔ سہونیوں کی اس جارحیت کے جواب میں فلسطینی مجاہدوں نے سہونیوں کے دارالحکومت تل ابیب اور مقبوضہ سرزمینوں میں واقع سہونی کالونیوں پر راکٹوں کی بارش کر کے نیتن یاہو کے ہوش اڑا دیے اور انہیں جنگ بندی کے لیے ہاتھ پیر مارنے پر مجبور کر دیا۔ روس نے یوکرین کے شہروں کیف، خارکیف، اودیسا اور بورس لاو کو آج اپنے میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے ساحلی شہر اودیسا کے نواحی علاقے پر روس کے میزائل حملے میں بھاری نقصان ہوا ہے اور اس حملے میں زاتوکا پل کو نقصان پہنچا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کیف پر روس کے حملے میں کم از کم 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے ایک عہدیدار نے اعتراف کیا ہے کہ منگل کے روز یوکرین پر روس کے حملے میں امریکہ کے جدید اینٹی میزائل سسٹم پیٹریاٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اس سے پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ منگل 16 مئی کو روس نے یوکرین پر سپر سونک میزائل کینجال سے حملہ کیا تھا، جس میں امریکہ کا اینٹی میزائل سسٹم پیٹریاٹ تباہ ہو گیا۔ امریکہ کے ایک اعلی عہدیدار نے بدھ کے روز اعتراف کیا کہ امریکہ کے پیٹریاٹ میزائل سسٹم کو یوکرین پر روس کے حالیہ حملے میں نقصان پہنچا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے انچارج جوزف بوریل نے یوکرین کی فوجی امداد کے بجٹ میں 3.5 ارب یورو اضافہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے یورپی یونین کے ایک باخبر ذریعے کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ جوزف بوریل نے اس فنڈ میں مزید 3.5 ارب یورو کی رقم ڈالنے کی تجویز پیش کی ہے کہ جو یوکرین کو فوجی امداد دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس فنڈ میں یوکرین کو فوجی امداد فراہم کرنے کے لیے اب تک تقریباً 4.6 ارب یورو مختص کیے جا چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جوزف بوریل نے یورپی یونین کی حکومتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ یورپ کے امن منصوبوں کی مالی حد میں اضافہ کریں۔ ان کی اس تجویز کو یورپی یونین کے رکن ملکوں کی الگ الگ تائید کی ضرورت ہے۔ یہ فنڈ 2021 میں یورپی یونین نے ترقی پذیر ملکوں کو فوجی ساز و سامان کی خریداری میں مدد دینے کے لیے قائم کیا تھا، لیکن یورپی یونین نے یوکرین میں روس کا خصوصی فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد تیزی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اسے یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ انہوں نے ریکیاویک شہر میں یورپی کونسل کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے یوکرین کو F-16 طیارے دینے کی مخالفت کی ہے، لیکن ساتھ ہی دیگر شعبوں میں اس کی فوجی مدد جاری رکھنے کی حمایت کی ہے۔ جرمنی کے وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ برلن کی جانب سے جنگی طیارے یوکرین کو فراہم کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جرمنی کے وزیر دفاع نے برلن میں اپنے برطانوی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ جرمنی یوکرین کو F-16 جنگی طیارے دینے کے لیے بین الاقوامی اتحاد میں سرگرم کردار ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جرمنی کے پاس نہ تو ایسے طیارے ہیں کہ جو وہ یوکرین کو دے سکے، اور نہ ہی اس سلسلے میں یوکرینی فوجیوں کو تربیت دینے کے لیے اس کے پاس ضروری مہارت ہے۔ جرمنی، امریکہ اور برطانیہ نے اس سے پہلے اپنے جنگی طیارے یوکرین کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکہ مختلف قسم کی دواؤں اور اینٹی بایوٹک کی کمی کی وجہ سے ایک بڑے سماجی بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق امریکہ میں دواؤں کی سب سے زیادہ کمی چین اور ہندوستان سے درآمد ہونے والی دواؤں کی ہے۔ امریکہ میں دواؤں کی کمی کا بحران اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ امریکی کانگریس اور وائٹ ہاؤس نے اس بارے میں ہنگامی اجلاس منعقد کیے ہیں۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL کے ایک دلچسپ اور سخت مقابلے میں دہلی نے پنجاب کو 15 رن سے شکست دے دی ہے۔ دھرمشالہ میں کھیلے گئے IPL کے ایک اہم میچ میں پنجاب کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا اور دہلی کیپٹلز کو بلے بازی کی دعوت دی۔ پنجاب کا یہ فیصلہ اس کے حق میں غلط ثابت ہوا، کیونکہ پچ شروع سے ہی بلے بازوں کے حق میں رہی، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دہلی نے 2 وکٹ کے نقصان پر 213 رن بنا لیے۔ 214 رن کے مشکل ہدف کے تعاقب میں پنجاب کے بلے بازوں نے کافی محنت کی، لیکن یہ ٹیم 198 رن ہی بنا سکی۔ اس طرح یہ میچ دہلی کیپٹلز نے 15 رن سے جیت لیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصلى الله على نور كزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خوانن دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خوانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا ز سر سینہ اش جامی علم نشراہ لکا برخان ز سر سینہ اش جامی علم نشراہ لکا برخان ز میرا جشن چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا ز میرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا وصل اللہ علی.
سمن ابھی آپ نعت سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام اسوہ بشریت اور اس کے بعد دعائے کمیل کے اقتباسات پیش کیے جائیں گے اور دعائے کمیل کے اقتباسات کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ اور سماعت فرمائیے پروگرام اسوہ بشریت.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے. سلسلے وار پروگرام اسوائے بشریت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس پروگرام میں ہم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعض شاگردوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا. محترم سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے شیعوں کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کے رہنما اصولوں کے بارے میں گفتگو کی تھی. امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو تقویٰ، زہد و ورع اور اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کی مراعات کے بارے میں نصیحتیں فرمائیں کہ جن میں ایک ایسا بنیادی اور اساسی نقطہ بھی بیان فرمایا کہ جسے ہر زمانے سے زیادہ اس وقت بھی مد نظر قرار دینا چاہیے، اور وہ ایک اصولی موضوع یہ ہے کہ حقیقی شیعوں کو چاہیے کہ وہ انفرادی و اجتماعی میدانوں میں اس طرح سے عمل کریں کہ جو مکتب کے تشیع کے لیے باعث زینت اور سرفرازی ہو، ننگوار کا سبب نہ ہو، اور ہر اس اقدام یا عمل سے سختی سے اجتناب کریں جو شیعیت کے چہرے کو مجروح کر دے یا مسلمانوں کے درمیان وحدت و اتحاد کو نقصان پہنچائے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق اتنی بصیرت اور ہوشیاری کے ساتھ قدم اٹھاؤ اور عمل انجام دو کہ جہاں بھی جو بھی تمہارے عمل کو دیکھے تو کہے کہ یہ شیعہ ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ہم یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ایسا ذی شعور، فہیم اور خرد مند پیروکار ہے. ایک اور قابل غور نقطہ کہ جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے رہنما اصولوں میں قابل غور ہے، یہ ہے کہ امام علیہ السلام مومنوں کو دینی و اسلامی اقدار کے تحفظ کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں. یہ تمام اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور روش رہے ہیں. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ موقف اپنا کر دنیا والوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ صرف ہم ہی ہیں کہ جو سنت نبوی کا احیاء کرنا چاہتے ہیں، اور غاصب خلفاء نے اپنی تمام تر کوششیں ہمارے برخلاف انجام دی ہیں تاکہ سنت نبوی کو بتدریج محو اور نابود کر دیں. چنانچہ یہ انحرافی روش پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد شروع ہوئی، اور بنی امیہ اور بنی عباس کے ہٹ دھرم اور سرکش حکمرانوں کے دور میں اپنے عروج کو پہنچ گئی، اور سنت نبوی کا کوئی اثر اور نشانی باقی نہیں رہ گئی. نتیجے میں تقویٰ و پارسائی کی ثقافت کی جگہ فساد اور بدعنوانی نے، سادگی کی جگہ عیش و عشرت نے، عدل و انصاف کی جگہ ظلم و ستم نے، اور حق کی جگہ باطل نے لے لی، اور آخرکار یہ صورتحال اس مقام پر پہنچی کہ نااہل ترین افراد نے معاشرے کی باگ ڈھور سنبھالی. ایسے حالات میں اسلام کے حقیقی پیشوا اور رہنما نہ صرف منظر سے ہٹا دیے گئے بلکہ عقوبت خانوں اور جلا وطنی میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے، اور آخرکار ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، خداوند عالم نے ہمیں تمام برائیوں سے پاک اور منزہ اور طاہر بنایا ہے، اور یہ صفت صرف ہم سے مخصوص ہے کہ جو کسی اور کو نہیں دی گئی، اور جو کوئی بھی ہمارے علاوہ اس طرح کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ امام کا یہ قول بھی چند بنیادی نکات کا حامل ہے۔ امام علیہ السلام نے اس طرح سے عصمت کے مفہوم کو بیان کیا ہے جس کے معنی گناہ اور خطا سے محفوظ ہونا ہے، اور شیعہ عقائد میں عصمت تمام انبیاء الہی کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام سے مختص ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے کلام میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فضیلت و برتری کا سرچشمہ ارادہ و مشیت الہی ہے کہ جو دوسروں کو عطا نہیں کی گئی ہے۔ خود حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق جو کوئی بھی کسی بھی مقام و منصب پر فائز ہو، اگر عصمت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہ بنیادی کلمات ایک دینی، سماجی اور سیاسی پیغام کے حامل ہیں، اور امام علیہ السلام نے اس طریقے سے اسلامی معاشرے میں خلافت و امامت اور قیادت کے لیے اپنی صلاحیت و شائستگی کو بیان فرمایا ہے، اور غاصب خلفاء کی نااہلی اور عدم شائستگی بھی لوگوں کے گوش گزار کی ہے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے نورانی اور بامقصد کلام کا سرچشمہ کلام وحی ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے اہل بیت، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے حقیقی اسلام محمدی کی تعلیمات کے روز افزوں فروغ اور اثر و رسوخ کے لیے اپنے اجداد طاہرین کی مانند تمام پابندیوں کے باوجود کسی کوشش سے دریغ نہیں کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے رائے عامہ کو روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ نمایاں شخصیات کی تربیت بھی کی، جن میں سے چند ایک کا ہم یہاں مختصر تعارف کرائیں گے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے نمائندوں میں ایک برجستہ اور بڑا نام احمد ابن اسحاق کا ہے جو قوم المقدسہ میں متعین تھے۔ احمد ابن اسحاق کا شمار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے خاص اصحاب میں ہوتا ہے۔ آپ قوم میں شیعوں کے درمیان مرکزی شخصیت کے طور پر پہچانے جاتے تھے، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور اہل قوم کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھے۔ دیگر محققین نے احمد ابن اسحاق کو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا نمائندہ اور وکیل قرار دیا ہے۔ آپ شیعوں کی فکری اور ثقافتی ضرورتوں اور بنیادی سوالات کو امام عسکری علیہ السلام تک منتقل کرنے اور امام کے مدبرانہ جواب ان تک پہنچانے میں مؤثر کردار کے حامل تھے۔ آپ نے موقوفات کے سلسلے میں بھی ضروری اقدامات انجام دیے، اور مشہور ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کے حکم سے قوم میں ایک مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا جو آج قوم میں حرم معصومہ سلام اللہ علیہ سے تھوڑے فاصلے پر مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے معروف ہے۔ احمد ابن اسحاق حسن عسکری علیہ السلام سے پہلے امام جواد اور امام ہادی علیہ السلام کے حضور میں شرف یاب ہوئے، اور ان بزرگواروں سے بہرہ مند ہوئے، اور ان سے بہت زیادہ احادیث نقل کی ہیں۔ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں، ایک دن ایک ملاقات میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے درخواست کی، کچھ لکھ دیجئے تاکہ میں آپ کی تحریر کو دیکھ لوں، تاکہ جب بھی کوئی توقیع مجھے موصول ہو تو میں اسے پہچان لوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے احمد، تحریریں باریک اور موٹے قلم سے مختلف نظر آتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تحریر دیکھنے کے بعد شک میں پڑ جاؤ، اس لیے تحریر کا اسلوب دیکھو، اس کا موٹا اور چھوٹا ہونا نہ دیکھو۔ پھر امام علیہ السلام نے قلم اور دوات طلب کیا اور تحریر لکھی۔ جس وقت امام علیہ السلام لکھ رہے تھے، میں نے دل ہی دل میں کہا امام سے یہ کہوں کہ وہ قلم کہ جس سے لکھ رہے ہیں وہ مجھے عطا کر دیں۔ جب امام تحریر لکھنے سے فارغ ہوئے تو مجھ سے بات بھی کرتے جاتے اور قلم بھی اپنے رومال میں صاف کرتے جاتے تھے پھر فرمایا احمد یہ لو، اور وہ قلم مجھے دے دیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے مکتب کے تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ افراد میں سے ایک ابو ہاشم داوود ابن القاسم الجعفری ہیں کہ جن کا نسب جناب جعفر طیار علیہ السلام یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی سے ملتا ہے۔ وہ اپنے خاندان میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور امام جواد علیہ السلام، امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کے نزدیک بھی ممتاز مقام و منزلت کے حامل تھے، اور حضرت مہدی جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغرا کے اوائل میں امام زمانہ کے نمائندے اور وکیل بھی تھے۔ آپ نے بعض اماموں کے تعمیری اور روشن دور کو درک کرنے کے علاوہ خالص اسلامی تعلیمات کے حصول پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ وسیع پیمانے پر ان بزرگواروں کی روایات کو نقل کرنے، ان کی تبلیغ و ترویج اور اشاعت، نیز مکتب تشیع کی اعلیٰ ثقافت کو بیان کرنے اور اسے فروغ دینے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ ابو ہاشم الجعفری میں ادبی ذوق و صلاحیت پائی جاتی تھی۔ انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توصیف میں اشعار کہے ہیں تاکہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ نسب کے اعلیٰ اور منفرد مقام سے لوگوں کے شعور اور آگہی کی سطح میں اضافہ کریں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک اور صحابی کہ جنہوں نے امام ہادی علیہ السلام کا بھی دور دیکھا تھا اور غیبت صغرا میں بھی وہ موجود تھے، ممتاز شیعہ عالم اور محدث عبداللہ ابن جعفر ہمیری تھے، جو تیسری صدی ہجری کی ایک عظیم شخصیت تھے۔ ہمیری نے متعدد کتابیں مختلف موضوعات میں تالیف کی جو اس زمانے کے محدثین کی توجہ کی حامل رہی ہیں، لہذا اس دور کے محدثین نے ان موضوعات میں کئی آثار تالیف کیے۔ مثلا فقہی اور کلامی مسائل کے متعلق ائمہ سے پوچھے گئے اصحاب کے سوالوں کے جوابات ان موضوعات میں سے تھے، جن کے متعلق محدثین نے بہت سے آثار تدوین کیے۔ ان کے اکثر موارد کتب اربع میں اکثر مقامات پر نقل ہوئے ہیں۔ انہوں نے الدلائل سے موسوم اہم کتاب امامت کے موضوع پر تحریر کی ہے کہ جو ساتویں صدی تک اہل علم اور محققین کو دستیاب تھی۔ ان کی گراں بہا کتابوں میں سے ایک الغیبہ ہے کہ جس میں غیبت حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے، اور بزرگ عالم دین شیخ طوسی نے ایک کتاب میں کہ جو اسی نام سے شائع ہوئی ہے متعدد روایات ضمیری سے نقل کی ہے۔ آپ کا ایک اور قیمتی اثر کہ جو باقی رہ گیا ہے قرب الاسناد ہے۔ قرب الاسناد وہ کتاب ہے کہ جو قدیم محدثین میں رائج تھی۔ اس میں عالی سند احادیث اور امام تک کم واسطے تک پہنچنے والی روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمیری کی صرف قرب الاسناد ہی ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ جس میں راوی نے نزدیک ترین سند کے ساتھ حضرت امام صادق اور حضرت امام قاسم اور حضرت امام رضا علیہ السلام تک پہنچنے والی روایات کو جمع کیا ہے۔ امامت و ولایت کے مکتب کے تربیت یافتہ ایک اور عالم اور دانشور ابو عمر عثمان ابن سعید عمری ہیں۔ آپ انتہائی عظیم انسان اور امام علی النقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی علیہ السلام کے قابل اعتماد صحابی اور نمائندے تھے۔ آپ نے 11 سال کی عمر سے امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں تربیت پائی اور بتدریج کمال کے مدارج طے کیے، یہاں تک کہ آپ نے علمی اور سماجی لحاظ سے بھی خاص مقام حاصل کر لیا۔ تینوں اماموں نے عثمان ابن سعید عمری کو لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے اور واسطے کے طور پر متعارف کرایا، اور حضرت امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کے دور میں بھی غیبت صغرا میں امام زمانہ کے پہلے نمائندہ خاص تھے، اور اس حد تک حضرت امام ہادی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے قابل اعتماد تھے کہ جب کبھی لوگ اسلامی و دینی احکام کے بارے میں سوال کرتے تھے تو امام علیہ السلام اس سے کہتے کہ عثمان ابن سعید کی طرف رجوع کرو، اور دونوں اماموں نے فرمایا ہے وہ میرے نزدیک امین اور قابل اعتماد شخص ہے، وہ جو کچھ بھی تم سے کہے گا میری جانب سے ہی کہے گا، اور جو بھی پیغام تم تک پہنچائے گا وہ میرا پیغام ہوگا۔ عباسی حکمران کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے تمام اقدامات کو اپنے ایجنٹوں اور اہلکاروں کے ذریعے زیر نظر رکھے ہوئے تھے، ہمیشہ امام سے تشویش میں مبتلا تھے۔ اسی سبب سے معتمد عباسی نے تمام سرکش حکمرانوں کی طرح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا اور حضرت کو پراسرار طور پر زہر دے کر شہادت سے ہمکنار کیا۔ دوسری طرف اس کو وحشت اور خوف یہ تھا کہ کہیں اس کے جرائم کا پردہ فاش نہ ہو جائے اور عوام اور اہل بیت علیہ السلام کے محب اس کے خلاف شورش نہ کر بیٹھیں۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیلی تو پورے سامرہ میں نالہ و فریاد کی صدائیں بلند ہو گئیں اور تمام سرکاری اور عسکری حکام نے رائے عامہ کو دھوکہ دینے کے لیے امام علیہ السلام کے جنازے میں شرکت کی۔ اگرچہ یہ نماز جنازہ ظاہری طور پر خلیفہ کی طرف سے ہوئی تاکہ یہ ظاہر کر سکے کہ امام کی موت فطری طور پر ہوئی ہے، اور اس تصور کو مستحکم کرنے کے لیے امام عسکری علیہ السلام کے بھائی جعفر قذاب کو میدان میں لائے کہ جو حضرت کے لیے لائق تائید نہیں تھا، تاکہ امام عسکری علیہ السلام کے جسم مطہر پر نماز جنازہ پڑھائے۔ لیکن علماء کے نزدیک مشہور ہے کہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظاہر ہوئے اور اپنے نااہل چچا جعفر قذاب کو ہٹاتے ہوئے اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے پر نماز پڑھائی، اور اس طرح جمعہ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو امام حسن عسکری علیہ السلام کو آپ ہی کے بیت الشرف میں سپرد خاک کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوى ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا ورقة جلدي ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهجا به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے. معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے. معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھے نے ستم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے. تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے. لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں. لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر او سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں. جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے. کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان جل پر فرسودگی کی رات، آلام میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوہے عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک غزا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔
Oh,